जिंदगी बेहतर बनाए मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور الحمدللہ اس پروگرام میں آپ ہمارے مبلغین کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ باتیں سنیں گے وہ ہے تربیت کا اثر۔ آپ نے سنا ہے، تین لفظ آپ عموماً سنتے ہیں جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعلیم، ایک ہے تربیت، اور ایک ہے تہذیب۔ تعلیم و تربیت اور تہذیب، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تعلیم انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آپ ایجوکیشنل جو سینٹر ہوتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس، یہ آپ کو تعلیم سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد تربیت کے لیے پھر آپ کو مربی، مرشد، رہنما کے پاس جانا ہوتا ہے۔ وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھی عادتیں سکھاتے ہیں، ہمیں اخلاقی اقدار سکھاتے ہیں، وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا سچا مسلمان اور دین اسلام پر عمل کرنے والا انسان بناتے ہیں۔ اور تہذیب، انسانی معاشرے کی جو اقدار ہوتی ہیں، ہر انسان، ہر معاشرے کی تہذیب الگ الگ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے رسم و رواج، مسلمانوں کا جو انداز زندگی ہے، الحمدللہ یہ ایسا خوبصورت انداز زندگی ہے کہ انسانی فطرت کے یہ بہت قریب ہے۔ آج ہم بات کریں گے تربیت کا اثر، کسی بھی انسان کی تربیت پر اس کس طرح اثر ہوتا ہے، انسانی زندگی پر تربیت کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان تربیت کے بعد کیسے بنتا ہے، دنیا میں کیسے اس کی نیک نامی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس پر بھی بات ہوگی۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ جی ہاں، بچہ بھی جس طرح تربیت چاہتا ہے، اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جوانوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بزرگوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہو جس سے انسان بدل جائے، انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، کب عبادت میں انسان لگ جائے، انسان کی عادتیں کب بدل جائیں، اس کا پتہ کسی کو نہیں۔ لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بدل جاتا ہے، وہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مبلغین ہوں گے، آج اسی موضوع کو لے کر ان سے ہم بات کریں گے۔ مدنی چین کے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے کو منافقت سے نجات دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی اسے نجات دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے رہا کریں اور برکتیں حاصل کرتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
لے رضا سب چلے مدینے کو، سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ جاؤ ارے خدا نہ کرے بھیلی سہانی صبح عمل پری ہے یہ بارش شدھر کے ہے ہاں کلیا کے لیے دلوں کی
جرم
کہو یہ شان کریم کے در کے
سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے یہ کلام، اگر تنہائی میں سنا جائے تو یقین جانیے مزے کو بھی مزہ آ جائے.
سبحان اللہ.
اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا ہمارے جامی رضا بھائی ماشاء اللہ جو کلام سنا رہے تھے آپ کو، اور چند ہی دن بعد انشاء اللہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں.
سبحان اللہ.
جامی بھائی یقیناً مزہ بھی آ رہا ہوگا، لطف بھی دے رہے ہوں گے، مزید بھی انشاءاللہ جامی بھائی سے کلام سنتے ہیں. ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کو مدینہ چین کے ناظرین میں سناتا ہوں تربیت کے حوالے سے. ایک کلاس ٹیچر نے سبق پڑھانے کے بعد اپنے بیگ سے پینسل نکالی اور طلبہ سے کہنے لگے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہنے لگے، آج میں آپ کو اس پینسل کے پانچ اہم ترین سبق بیان کروں گا، پانچ باتیں آپ کو بیان کروں گا جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ بڑے متوجہ ہو گئے کہ استاد صاحب کون سی ہمیں کہانی سنانے لگے ہیں، اسٹوری سنانے لگے ہیں. تو اب استاد صاحب نے بولنا شروع کیا، دیکھیے یہ پینسل، اچھا یہ پینسل نہیں یہ بال پین ہے. کہا کہ یہ پینسل جو ہے یہ لکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن اسی صورت میں کہ جب وہ خود کسی کے ہاتھ میں آ جائے. جیسے میرے ہاتھ میں ہے تو اب اسے ہم لکھ سکتے ہیں، اس پینسل نے میرے ہاتھ، یعنی کہ بال پین میرے ہاتھ میں آئی تو اب اسے ہم لکھ سکتے ہیں. اسی طرح انسان اگر خود کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے، جیسے استاد ہے، مرشد ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں اگر انسان اپنے آپ کو دے دے تو ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور انسان بہت کچھ ان سے سیکھ بھی سکتا ہے. دوسری بات کہا کہ بہترین لکھائی کے لیے اس پینسل کو بار بار تراشنا ضروری ہے. بار بار جب تراشیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ پھر یہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. کہا اسی طرح انسان کو بھی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو گویا کہ انسان کو تراشا جا رہا ہوتا ہے. انسان کافی عرصے تک اگر کوئی مشکل نہ دیکھے، مصیبت نہ دیکھے، کسی ٹینشن کا شکار نہ ہو، تو انسان عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نافرمانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انسان پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ پینسل ایک یہ بھی درس دیتی ہے. اور تیسری بات کہا کہ اس کی غلطی کو ریزر سے مٹایا جا سکتا ہے. پینسل ہوتی ہے اور پنجابی میں اسے کچی پینسل بھی بولا جاتا ہے، کسی کاغذ پر اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تو پھر ریزر سے آپ اس کو مٹا بھی سکتے ہیں. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیے انسان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کو بھی مٹانا بہت ضروری ہوتا ہے, ان سے رجوع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ان غلطیوں کو ساتھ رکھا جائے, میں ہی ٹھیک ہوں, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو پھر کیا ہوگا, آپ کی اصلاح کرنے والے, آپ کو سمجھانے والے آپ سے دور ہو جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ زندگی ایسی گزاریں گے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کے قریب نہیں آ سکے گا. چوتھی بات, کہا اس پینسل کا ظاہری اور دکھائی دینے والا حصہ مضبوط, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا باطن یعنی کاربن جو اس کے اندر ہوتا ہے, سکہ جو ہوتا ہے, اس کا بھی بہت مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر وہ مضبوط ہوگا تو پھر لکھنے کے کام آئے گا, اگر بار بار ٹوٹتا رہے گا تو پھر وہ اپنی کارکردگی صحیح نہیں دکھا سکے گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انسان بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے, دنیا میں اچھا نام کمانے کے لیے, کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کے باطن کا درست ہونا بہت ضروری ہے. انسان کا باطن جب اچھا ہوگا, کینے سے پاک ہوگا, بغض سے پاک ہوگا, نفرت سے پاک ہوگا, عداوت سے پاک ہوگا, بدگمانی سے پاک ہوگا, تو انسان کے باطنی اچھائیوں کا اثر انشاءاللہ اس کی ظاہری شخصیت پر بھی نظر آئے گا. اور کہا پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح پینسل, فرمایا کہ اس پینسل کو جس کاغذ یا جس بھی جگہ پر لکھنے کے لیے کہا جائے, یعنی اسے پکڑ کر لکھنا شروع کریں تو وہاں پر یہ کچھ نہ کچھ نشان چھوڑ دیتی ہے. اسی طرح اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں بھی کیسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے, ہمیں اس حالات میں ایک تو راضی رہنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑی سی مشکلات آ گئیں, نمازوں سے چھٹی ہو گئی, بیماری آ گئی, جناب ہم نے فرض نمازوں کے لیے مسجد میں جانا چھوڑ دیا, تو ایسا نہیں. جس بھی حالات میں اللہ پاک راضی رکھے, انسان کو چاہیے انسان اسی میں راضی رہے. تو یہ ایک سبق ہے, جب اسٹوڈنٹ نے یہ سنا تو بہت ان کو بھی سیکھنے کو موقع ملا, امید ہے آپ کو بھی بہت سیکھنے کو ملا ہوگا. یہی انسان کی تربیت کا اثر اس کی شخصیت میں پڑتا ہے. مدشن کے ناظرین, آج ہمارا موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے تربیت کا اثر. انشاءاللہ مبلغین سے بھی ہم بات کریں گے. الحمدللہ آج ہماری آپ کی خوش قسمتی یہ ہے, آج ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اظہر صاحب بھی ہوں گے. انشاءاللہ رکن شورا سے بھی ہم گفتگو کریں گے تربیت کے حوالے سے. میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا تھا, ہمارے جامی رضا بھائی انشاءاللہ کچھ دنوں میں مدینہ پاک کو جانے والے ہیں. جامی بھائی کب جا رہے ہیں مدینہ پاک میں؟
سبھی چند دنوں میں انشاءاللہ.
چند دن میں انشاءاللہ. جامی بھائی کوئی کلام کے چند اشعار مزید, کوئی مدینہ پاک کی یاد میں اگر چند اشعار سنائیں, پھر رکن شورا بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تو رکن شورا سے ہی بات ہوگی اور مبلغین سے بھی ہم اس موضوع پر بات کریں گے. صلی اللہ
صلی اللہ تعالی محمد. متعازی استحقاق میں نے پایا, رحمت حق نے کیا پھر سایا, میرے آقا نے کرم فرمایا, میرے انتا حبیبی, شکر میں سر کو جھکانے کے لیے دا حسرت کے مٹانے کے لیے بخت خوابیدہ جگانے کے لیے بخت خوابیدہ جگانے دربار میں جانے کے لیے سرکار سے پالو تو چلو میں کچھ عشق بہالو تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی جو درے لطف کرم یوں کرو عرض کے یا شاہ عمر آ گیا آپ کا ماتھا جکرم اس کو ناگار کا رکھی کا بھرم اس کو ناگار کا رکھیے کا بھرم شوشو عرض بنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو چلو سیدی انتا
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں, اور آج ہمارا موضوع وہ ہے تربیت کا اثر. ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں پہلے بھی آپ کو تعارف کروا چکا ہوں, ہمارے ساتھ حاجی عبد القادر صاحب بھی ہیں, کریم رضا بھائی بھی ہیں اور شفیع بھائی بھی ہیں, اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں رکن شورا حاجی اظہر صاحب بھی ہیں. انشاءاللہ رکن شورا سے بھی ہم بات کریں گے. رکن شورا کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضور خیریت سے ہیں آپ؟
الحمدللہ رب العالمین. اللہ
خیر عطا فرمائے. حضور آپ سے ہی اگر تھوڑا سا ہم گفتگو کا آغاز کریں, تربیت کا انسانی زندگی پر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے, تربیت کیوں انسان کی ضروری ہوتی ہے, موضوع کے متعلق کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں راشد بھائی, اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے
جی,
اور جیسے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا
جی.
اب عبادت کا کانسیپٹ اسلام میں بڑا وسیع ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اس کا بھی اجر بیان کیا گیا, یہاں تک کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, مسکرا کے بات کرنا, پورے مینرز ہیں, پوری چیزیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں انسان بچپن سے ہی سیکھتا ہوا چل رہا ہوتا ہے, اور ہمارے پیارے دین نے, ہمارے مذہب نے, ہمارے اسلام نے ہمیں ہر لحاظ سے, چاہے ایک انسان کی جیسے تو ازدواجی زندگی ہے, میاں بیوی کے معاملات ہیں, پھر بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, اب اس سب کی, سب کے حقوق کی ایک جو ہے وہ تفصیل بیان کیا, پھر اس کی جو ہے وہ تربیت ہے. تو اب یہ جیسے انسان نے ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے اس کی شروع سے ہی اچھی تربیت ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگلی نسل جو ہے نا اس کے بارے میں سب کو آپ دیکھیں گے کانشیس ہیں لوگ کہ اب بنے گا کیا. اب ایک بہت جو ہے وہ سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہے کہ آنے والی نسل کو اس کی تربیت کیسے کی جائے. اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ والدین ایک سرے پر کھڑے ہیں اور نئی نسل دوسرے سرے پر.
ایسے
اچھا والدین اگر اپنی رائے اور سوچ بچوں پر تھوپنا چاہیں, اب امپوز کرنا چاہیں, یا اس کو کہتے ہیں نا زبردستی اپنی جو ہے وہ سوچ ان پر نافذ کرنا چاہیں, تب یہاں بات بگڑ سکتی ہے.
بالکل, اس طرح بات بگڑ بھی سکتی ہے اور بہت سارے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اولاد کی تربیت میں والدین کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ انشاءاللہ رکن شورا سے ہم بات کریں گے. حاجی عبد القادر صاحب کیا فرماتے ہیں, تربیت کی انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے, تربیت انسانوں کے اندر کیا کیا اثرات تربیت کے انسانی ذہنوں پر اور انسانی زندگی پر اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟
انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا جوانی میں بہتر ہو تو اسے بچپنے سے ہی تربیت دی جائے.
ٹھیک,
اور تربیت دی جاتی ہے, اور جیسے تربیت دینے والے ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ اس بچے کی ذات پر ضرور پڑتا ہے.
ٹھیک
ہے, اور اس کی عرفہ و اعلیٰ تربیت کرنے کا ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ جس طرح سے ایک بیج اگایا جاتا ہے اس میں سے درخت نکلتا ہے، اس پودے کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر جا کے وہ پھلدار درخت بنتا ہے.
بے شک.
تو یہ انسان بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہی اپنی تربیت چاہتا بھی ہے، اور اس کی زندگی میں تربیت کا معاملہ جتنا زیادہ بہتر ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ارفع و اعلیٰ معاملات اس کے ہوں گے، اور یہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت کچھ کر سکے گا.
سبحان اللہ.
اور اگر دنیا اور آخرت کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اس کے اندر استاد، ماں باپ، بڑے بھائی اور دیگر احباب جو ہے وہ سبھی کا حصہ ہو سکتا ہے.
حضور یہ فرمائیے گا، جس طرح ماشاءاللہ ایک بچوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ بھی ہیں اور بڑی تعداد میں، اور ہمارا خاص طور پر چونکہ پروگرام یہ بزرگوں کے لیے ہم خاص طور پر کرتے ہیں، دیکھنے والے تو ماشاءاللہ مزید احباب ہوتے ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ بزرگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کی تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے، ان کو سمجھانا ہے. اب قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب سمجھانا بھی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، کیا انداز اختیار کیا جائے؟
اس میں مطلب جو ہے وہ آپ نے بہت اہم بات کری کہ بچے کا سمجھانا، جوان کا سمجھانا اور بوڑھے کا سمجھانا،
جی
یہ سارے مراتب الگ الگ ہیں.
ٹھیک ہے نا،
بچے کو جس انداز میں سمجھانا ہے وہ اپنی جگہ ہے، جوان کو جس انداز میں سمجھانا وہ اپنی جگہ ہے، مگر بوڑھے کو، ادھیڑ عمر کو اگر سمجھانا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. شفقت جو ہے وہ بچوں پہ بھی دینی ہے، مگر یہاں پر بزرگوں کی جو تربیت کی بات ہے ان کو ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ انہیں یہ بات نہ پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہو گیا مجھے کہہ رہا ہے.
واہ.
ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مؤدبانہ انداز ہونا چاہیے، انہی کی بات کو بڑا رکھ کر اور ان کو سمجھانا چاہیے، اس انداز سے سمجھانا چاہیے کہ وہ انہیں اتنا بھی احساس نہ ہو کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے. پھر بسا اوقات بوڑھے چڑ بھی جاتے ہیں اس بات سے اور کہتے ہیں کہ مطلب تو مجھے سمجھاتا ہے، مجھے
کل کا بچہ ہو کر مجھے سمجھا ہے نا. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یار کے بچپن میں اب بڑوں کیسے تربیت فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر تھوڑی،
جی جی جی، کریم آقا کے پیارے پیارے نوازے،
سبحان،
حسنین کریمین جو ہے وہ مطلب اس انداز سے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے کہ انہیں طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا،
وضو نہیں آتا نا، ایک بزرگ تھے جیسے،
جی ہاں وضو نہیں آتا، تو اس کو مطلب یوں بتایا کہ میں ایسا کر کے وضو کر کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیے سمجھائیے کہ کیا میں نے یہ صحیح کیا.
کیا بات،
اس سے مطلب جو ہے وہ
سبحان اللہ،
جہاں یہ بات سیکھنے کو مل گئی وہاں پر بزرگوں کو بھی اس بات کی سمجھ میں آ گئی کہ ہماری یہاں پر غلطی تھی اور اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے.
یعنی جس طرح آپ نے فرمایا نا، یوں نہیں فرمایا کبھی آپ وضو غلط کرتے ہیں،
جی جی،
ہمیں وضو کرتا ہوا دیکھیں اور خود وضو درست کر کے دکھایا تو ان کو اپنی غلطی کا علم ہو گیا.
جی جی، اور بلکہ مطلب یوں کہا کہ مطلب ہمارا وضو کیسا ہے، اپنی غلطی نکلوانے کی، مگر مطلب بات دراصل یہ تھی کہ شفقت فرمانی تھی ان بزرگوں پر.
سبحان اللہ.
اور آپ کا شفیق، آقا کے شفیق نواسے جو ہے وہ کردار آپ کا ایسا تھا کہ مطلب جو ہے اس کی سمجھ میں بھی آیا اور انہوں نے اپنی غلطی کو رفع بھی فرما دیا اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ تہیہ کیا کہ میں اچھا وضو کروں گا.
کریم رضا بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے یقیناً یہ دونوں شہزادے شاہکار ہیں. جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے بابا جان سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی، بچپن میں ان کی تربیت فرمائی اور پھر تربیت کا عظیم شاہکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح آپ کے ننھے شہزادوں کی بھی تربیت فرمائی. یہ فرمائیے گا پیارے آقا علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کرام کی تربیت کس انداز سے فرماتے تھے، کیا مبارک انداز ہوا کرتا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد بھائی، جب کوئی کسی فن کا ماہر ہو اور اس کے ہنر کی کوالٹی چیک کرنی ہو تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا شاہکار صحابہ کرام علیہم رضوان،
سبحان اللہ،
اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے کس بارگاہ سے تربیت پائی ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں.
واہ، سبحان اللہ.
اور سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے اپنے کلام میں بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول.
سبحان اللہ. اس شعر کی انشاءاللہ شرح اور وضاحت تو میں رکن شورا سے کچھ لوں گا, لیکن مزید آپ موضوع کو بیان.
تو جن کی تربیت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی, ان کے اتنے بڑے مقام و مراتب. اچھا, ان کی تربیت فرمائی حسنین کریمین کو بھی صحبت کا شرف ملا. تو ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو میں غلطیاں ہیں, تو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں, نہیں, ہم وضو کرتے ہیں آپ چیک کر لیں.
اچھا, بزرگوں کو یہ کہنا بھی تو بڑا بھاری ہوتا ہے نا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں.
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا تھا, آپ لوگوں کا مزاج, ان کی عادات اور ان کی نفسیات کی شناخت پہ کمال تھا آپ کو الحمدللہ. تو لوگوں کی نفسیات جانتے تھے, ان کی عادات, ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اور ان کے مراتب کے مطابق ان سے سلوک فرماتے, اور جس کی اصلاح کرنی ہوتی اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر,
دل میں بات اتر بھی جاتی اور وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا,
شرمندہ بھی نہ ہوتا, کیونکہ انداز ہی اتنا خوبصورت اور پیارا اور نرالا ہوتا کہ بات بھی بن جاتی اور سامنے والا کا دل بھی مطلب خراب نہ ہوتا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کے ایک صحابی تشریف لائے جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مسلم شریف کی روایت ہے, اس انگوٹھی کو ان کے ہاتھ سے لیا اور اسے پھینک دیا اور پھر ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینا چاہتا ہے؟ اب خاموش ہو گئے. جب یہ محفل نشست برخاست ہوئی, نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے, تو صحابہ نے کہا آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لیں اور اپنے کسی اور, مطلب اس سے نفع اٹھا لیں, کسی اور استعمال میں لے لیں. تو تربیت کا اثر دیکھیں آپ. ان صحابی نے کہا کہ جس چیز کو نبی کریم علیہ السلام نے پھینک دیا میں اسے کبھی بھی نہ اٹھا.
اللہ اکبر, کیا خوبصورت تربیت کا مبارک انداز ہوا کرتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. جامی بھائی, وہ اگر شعر آپ طرز میں سنائیں, پھر رکن شورا سے اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور,
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.
کیا فرمائیں گے حضور؟
جی بالکل, اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو احادیث مبارکہ کا اپنے شعر میں جو وہ ذکر فرمایا, یعنی اس حدیث پاک کی طرف یہاں جیسے ابھی ذکر حدیث پاک ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا, اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح, ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو صحابہ ستارے ہیں. اچھا, یہ جو سمندر میں سفر کیے جاتے تھے تو رات کو لوگ ستاروں کو دیکھ کے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا کرتے تھے. دن میں سمندر سفر کرتے ہوئے ہوا کشتی کو کبھی ادھر لے جائے ادھر لے جائے, ایک ڈائریکشن ہے, منزل کدھر ہے وہاں جانا ہے. رات کو ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ ٹھیک کر لیا کرتے تھے. پر میں کہا کہ یہ ستارے نہ رہیں تو راستے والے لوگ بھٹک جائیں, تو یہ مثال دی گئی. تو یہ سمندری سفر کرنے والوں کے لیے ستارے اس قدر ضروری. اچھا, جو اہل بیت پاک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے, اہل بیت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں.
سبحان
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی اس میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا, جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثل, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بوٹ کشتی کی مثل قرار دیا, جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا, جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فرما رہے کہ ہم نے نہ تو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑا، ہم راستہ بھٹکیں گے بھی نہیں، اور نہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے،
سبحان اللہ،
ہم ڈوبیں گے بھی نہیں،
اللہ
انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے
انشاءاللہ،
ہمارا اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں، ہم انشاءاللہ پاک ان دونوں کی محبت کے صدقے میں جنت میں پہنچے گے،
جی جامی بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام،
سبحان اللہ،
اے شفیع بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا خوبصورت انداز کیسا خوبصورت ہوا کرتا تھا، کریم رضا بھائی نے ایک واقعہ سنایا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی کہ ایسے افراد بھی ہوتے کہ جو گناہوں سے بچنے میں بڑی ان کو مشکل پیش آیا کرتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت، خوبصورت انداز، آپ کی شفقت دیکھتے تو پھر ان کو بھی سمجھ آ جاتی کہ ہاں اب ہمیں گناہوں سے رک جانا چاہیے اور وہ نیکیوں کی طرف چلنا شروع ہو جایا کرتے تھے،
کیا فرمایا؟ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ ہم نے صحابہ کرام کے متعلق سنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیسی تربیت کی، اب کوئی گناہگار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں،
سبحان اللہ،
اس کا یہ واقعہ ہے کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے،
اللہ اکبر،
اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کرنا کہ مجھے بدکاری کی اجازت دی جائے، یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہے وہ جلال میں آ گئے، تو اس کو مارنا چاہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا، اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل ہرگز میں روا نہیں رکھتا، میں جائز نہیں ہے کہ میں ایسا ہونے دوں، تو ارشاد فرمایا، تو پھر دوسرے تیرے بارے میں پھر دریافت فرمایا، تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو اسے پسند کرے گا؟ عرض کی نہیں، ارشاد فرمایا، اگر تیری بہن سے کوئی ایسی ہی ناشائستہ حرکت کرے، تو اگر تیری خالہ کے ساتھ کرے تو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، اس کے دل کو پاک کر دے،
سبحان اللہ،
اس کی شرمگاہ کو بچا لے،
اللہ،
اور اس کا گناہ بخش دے،
سبحان اللہ،
اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر بدکاری سے بیزار رہا،
سبحان اللہ،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اس نوجوان کی تربیت فرمائی، اس کو سمجھایا اور برائی سے روکنے کے لیے کیسے پیارے انداز میں اس کی اصلاح فرمائی، نیکی کی دعوت دینے والے کو حکمت عملی کے اختیار کرتے ہوئے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم کوئی بھی بات نرمی سے تحمل سے اگر کریں گے تو سامنے والے کی سمجھ میں بھی آئے گی اور وہ سنے گا بھی،
ایسا ہوتا ہے بعض اوقات حضور کے سامنے والا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی غلطی ہے اور وہ اچھا، بعض اوقات اصلاح کے لیے بھی لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جو یہ مجھ سے غلطی ہوگی یا یہ میں کام غلط کرتا ہوں، تو اب ایسے لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ تو حرام کھا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیا کر رہے ہو، اتنی زندگی گزر گئی سیکھا کچھ نہیں، تو ایسے معاملے میں میں چاہوں گا کچھ تربیت فرمائیے آپ بھی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ کیا کیا خوبصورت انداز ہوا کرتا ہے اس معاملے میں، کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، جو مصلح ہوتا ہے نا، جس نے اصلاح کرنی ہے، اس کا انداز جیسے ابھی ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے, جیسے عبد القادر بھائی نے اس کو لیا, پھر آگے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما نے کسی کی اصلاح کی, مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے, مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص جس نے بدکاری کی اجازت مانگی ہے کس خوبصورت انداز میں اس کی ذہن سازی بھی کی, پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی.
سبحان اللہ.
اب یہ ہم نے دیکھا میرا سنے شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے کہ سمجھانا, نصیحت کرنا, اور پھر ایسے احسن انداز میں جیسے اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. ادعو یعنی بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف. اچھا, اب بلانا کیسے ہے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اب ان کو اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا, سامنے والے کی اصلاح کرنا مقصد ہے, سامنے والے کو سمجھانا مقصد ہے. اب اس کے لیے اس کے ذہن میں پہلے یہ پیدا ہونا ضروری ہے کہ یہ سامنے والا میرا خیر خواہ ہے, میری بھلائی کے لیے مجھے سمجھا رہا ہے, اور اس کو احسن انداز میں نصیحت کرتے ہوئے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کا کوئی واقعہ لیا جاتا ہے, صحابہ اکرام کا مبارک انداز لیا جاتا ہے, اپنے اسلاف یعنی بزرگوں کی کچھ اچھی بات لی جاتی ہے, سامنے والے کے دل پر جو ہے وہ ویسے ہی نیکوں کا ذکر ہوتا ہے, وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اچھا, ایک اس کی برکت ہوتی ہے, پھر سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. اب اس میں اچھے انداز میں احسن انداز میں اس کی اصلاح کی جائے, سمجھایا جائے. مقصد ہے کہ کسی کے ناک پر اگر مکھی بیٹھی ہے تو مکھی اڑانا مقصد نہ کہ ناک کاٹ دینا ہے. تو اس کو اصلاح کی جائے, اس کی اس خرابی یا غلطی کو درست کرنا ہے.
سبحان.
اب اس میں آتے ہی جب اس پر اگر چڑھائی کر دی, ڈانٹ دیا, جھڑک دیا, یا سامنے والے کو ویسے ہی شرمندہ کر دیا, اب آپ نے جس برتن میں دودھ ڈالنا ہے نا, پہلے اس میں آپ نے سختی کے ذریعے سوراخ کر دیا, سامنے والے کی طبیعت میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی ضد پیدا ہوگی. ضد کبھی بھی انسان کو اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتی.
بالکل.
اب نصیحت کی جائے گی, پہلے اس کو اپنائیت دی جاتی ہے, محبت دی جاتی ہے, شفقت دی جاتی ہے, اب اس کے دل کی زمین نرم ہوتی ہے, پھر اس کو حسن انداز میں جو ہے وہ نصیحت کا بیج رکھا جاتا ہے, تب اس کو جو ہے وہ جب اس بات کی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے, پھر وہ اس کی ٹھیک بھی کرتا ہے.
یعنی میں جو سمجھ پایا ہوں, اصل سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں واقعی اس بندے کی اصلاح ہو, تو پھر آپ کو نرمی اختیار کرنا پڑے گی, اور پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا. آپ اس بندے کو شرمندہ نہ کریں. جب آپ اسے شرمندہ کر دیں گے تو بہت ایسا ہوتا ہے, عموماً دیکھا ہے معاشرے کے اندر, تو پھر ضد چڑھ جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ آ نہیں ہوتی. آپ کے کچھ میسیجز بھی شامل کیے جا رہے ہیں. راشد بھائی, امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں. بنت تنویر کھاریاں, انشاءاللہ امیر اہل سنت کی منقبت کے اشعار بالکل ہم شامل کریں گے. اچھا جی, میں سرگودا سے محمد فیضان بات کر رہا ہوں. میرے گھر والوں کے لیے خیر و عافیت کی دعا کر دیں, ماموں کی شادی جلدی ہو جائے. آمین. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.
آمین.
سب اسلامی بھائی بھی دعا فرمائیے گا ہمارے اسلامی بھائی کے لیے. اچھا جی, کلام باہو لازمی سنا دیجئے گا. سرگودا سے میسیج ہے. اچھا جی, میرا نام حمزہ اتاری ہے, میں چیچا وطنی سے ہوں. آج یہ کلام سنا دیں, ہوتا اگر زمین پر سایہ حضور کا. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. راشد بھائی رکن شورا سے فرمائیں کہ کوئی کلام سنا دیں بنت مقصود اتاریہ توبہ سے. چلیں جی, آپ کی فرمائش پہنچ چکی ہے, تو دیکھتے ہیں کوئی شعر تو انشاءاللہ ضرور رکن شورا سے ہم سنیں گے اپنے پروگرام میں. راشد بھائی سے عرض ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو جب اس کی اولاد بڑی ہوگی تو وہ اس کی خدمت کرے گی, مگر اس کے بعد جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حاجی عبد القادر صاحب کیا فرمائیں گے؟
جی, اس میں تربیت کا جو انداز ہے نا, وہ مطلب یوں سمجھیے کہ اس کو دیکھنے یوں چاہیے کہ اس کی تربیت ہوگی کیسے. سمجھ تربیت کرنے والوں کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس کی تربیت ہوگی کیسے, اس تربیت کے انداز کو وہ نرمی کے ساتھ اس پر اپلائی کرے گا, اس کو مطلب سمجھائے گا, بجھائے گا, کچھ اپنے طور طریقے سے سمجھائے گا,
ٹھیک ہے
نا, کچھ اپنے بزرگوں کی باتیں سنا کے سمجھائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح سے تفہیم کا انداز اپنایا کہ جو سامنے تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے, وہ عرب کے بالکل بگڑے ہوئے لوگ تھے, اور ان کی اصلاح کرنا اور پھر ان کا ایسا بنا لینا کہ گرویدہ ایسا ہو گئے کہ وہ جان نثار کرنے کے لیے
سرکار نثار کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے, اور پوری دنیا کے لیے مطلب مشعل راہ بن گئے, ہدایت اور کیا کہتے ہیں رہنمائی کے عظیم ستارے بن گئے,
ستارے بن گئے.
سبحان اللہ. اچھی تربیت انسان کو گہری کھائی سے نکال کر فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے, کیا واقعی ممکن ہے ایسا؟
دیکھیے محاورتاً تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائے,
ٹھیک ہے,
تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ کہا جائے نا کہ کسی گناہ کی دلدل میں ہے یا جیسے کفر کی دلدل میں ہے, اب اس کو جو ہے وہ اس دلدل سے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا, اس کو اس گناہ سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا, تو یہ یوں سمجھے کہ اس کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لانا ہے, اس کو دوزخ کے رستے سے نکال کر جنت کے رستے پر لانا ہے, اس کو اللہ کی ناراضی کے رستے سے نکال کر اللہ کی رضا کے رستے پہ لانا ہے. تو یوں اس کا یوں کہا تو جا سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گہرائی میں گر رہا تھا, اور یہ اچھی تربیت نے, کسی کے سمجھانے نے, کسی کے نصیحت کرنے نے, کسی کے جو ہے وہ اس کے ساتھ یوں خیر خائی کرنے نے اس کو جو ہے وہ اس پستی سے نکال کر بلندی کی طرف ڈال دیا.
سبحان اللہ. بالکل تربیت کا انسانی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے, گہرا اثر ہوتا ہے, اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہو تو پھر وہ بہت بلندیوں تک بھی جا سکتا ہے. اچھا جی, ایک جامی بھائی, مزید کلام کی کچھ فرمائشیں آ چکی ہیں, مزید ایک فرمائش یہ آئی ہے بنت نثار احمد کوندر خان واہن سندھ سے, ہمیں کلام سنا دیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. بارہ بار یاسین شریف پڑھنے کی انہوں نے نیت بھی کی ہے, تو کچھ اشعار اگر جامی بھائی سنا دیے جائیں.
لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, 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 شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, اے رضا ہر غم کا ایک وقت ہے, ایک وقت ہے, اے رضا ہر غم کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, شاد ہرنا کام ہو ہی جائے گا. مسلک کا تو امام ہے, مسلک کا تو امام ہے, الیاس کا قدری تدبیر تیرے تام ہے, الیاس کا قدری
سبحان اللہ. مدی چین کے ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تربیت کا اثر. انسانی تربیت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے. حاجی عبد القادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ تربیت کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تربیت کرنے والے کو؟
جی اس میں مطلب تربیت کے انداز کے مختلف معاملات ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے،
کسی پڑھے لکھے کی تربیت کو کر رہے ہیں تو اس کا انداز الگ ہے، ضعیف آدمی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس کا انداز اپنانا نرمی والا اختیار کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت دل لوگوں کے اندر تربیت فرمائی.
واہ،
اور مطلب اتنے زیادہ وہ سخت تھے کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، سالوں سال سے ایک دوسرے کے لڑائیاں اور معاملات خراب تھے، مگر ان کی تربیت کا کرنا آسان نہیں تھا. ایک عام آدمی اور سمجھدار آدمی کی تربیت کا کرنا آسان ہوتا ہے، مگر یہ بالکل ہی تعلیم سے بھی مطلب بہرابر نہیں تھے، اور مطلب کچھ سوجھ بوجھ بھی ان کو ایسی نہیں تھی کہ جس سے کہ وہ مطلب سامنے والے کو سمجھا سکیں یا سمجھ سکیں. مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو عظیم الشان بنا دیا، ان کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا.
سبحان
کہ جو پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کیسے صحابہ جو ہے وہ مطلب آپ کی تربیت سے جو ہے وہ بہتر انداز میں دین کی خدمتیں کرنے لگے.
سبحان
اور آگے تک جو ہے وہ دین کی خدمتوں کا معاملہ ان کا چلتا رہا. آج بھی ان کے واقعات پڑھ کر مسلمانوں کے اندر تربیت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، اچھے معاملات آتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ نرمی کو اختیار کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے اس کے گفتگو ایسی کی جائے کہ جو اس کے دل میں اتر جائے.
سبحان
اور دل میں اتر جائے، اور وہ بھی جو ہے وہ تربیت اپنی جو ہے سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے. کہ آدمی کو تربیت کرنی ہے تو اپنا انداز ضرور سمجھانا پڑے گا،
انداز کو بھی درست ہونا چاہیے، اور نرمی ہوگی سامنے والے کی اگر آپ کیا کہتے ہیں شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں گے. جیسا کہ وہ ایک ہے نا، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو، اور جب بات کریں تو پھر اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، بات کرو. بچوں کی تربیت کرنی ہے تو پھر تھوڑا سا بچہ بن کر ان کی تربیت کی جائے گی تو ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر بزرگوں کی تربیت کرنی ہے تو جس طرح حاجی عبد القادر صاحب نے شروع میں فرمایا تھا کہ بزرگوں کو یہ کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ بڑا بھاری جملہ ہوتا ہے، اور ان کو تربیت ان کی کرنا یہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے. مدچن کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ان کی بھی سنیے، آئیے دیکھتے ہیں.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
میرے والد صاحب کو اٹیک ہو گیا تھا فالج کا. ملکی حالات کی پیش نظر کچھ حضرت کے ساتھ ہوتے تھے، اس وقت نام ہارسین کا دیا جاتا تھا. والد صاحب کو جب اٹیک ہوا تو امیر اہل سنت اس وقت فیصل آباد سے ان کو لینے کے لیے جانا تھا، تو جب اٹیک ہوا تو میں جا نہیں سکا، تو یہ دوسرے اسلامی بھائی چلے گئے. پھر حضرت تشریف لائے ملتان، عیدگاہ میں پروگرام تھا، تو جس اسلامی بھائی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے میں وہاں پہ حضرت سے عرض کری، تو حضرت نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا آپ کے والد کی طبیعت کیسی ہے. میں نے حضور دعا فرمایا. پھر وہ رات پروگرام رہا، رات کو میں حضرت کے پروگرام میں ہوتا تھا وہاں تقریباً ان دنوں 5-6 دن حضور یہیں پہ ملتان میں تشریف فرما تھے. دن میں ہاسپٹل چلا جاتا تھا. 2 دن کے بعد ایسا ہوا کہ والد صاحب کومے میں چلے گئے، غالباً 48 گھنٹے ہو گئے تھے، 2 دن سے کومے میں تھے. جیسے میں رات کو جاتا تھا تو قبلہ امیر اہل سنت بڑی شفقت فرماتے تھے، تو ایک اسلامی بھائی ہمارے جاوید بھائی، ان سے آپ نے ارشاد فرمایا بھائی 2 دن ہو گئے بلال بھائی آ نہیں رہے، کیا بات خیریت ہے؟ تو جاوید بھائی نے کہا کہ حضور بلال بھائی کے والد جو ہے نا وہ کومے میں ہے، 48 گھنٹے ہو گئے کل غالباً. ایسی ان دنوں ملاقات تھی کینٹ میں خواجہ عبداللہ کے گھر، تو جاوید بھائی کو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی جیسے یہاں سے ملاقات سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا بلال بھائی کے والد کی عیادت کے لیے جائیں گے. میں ہاسپٹل تھا اور نشتر ہاسپٹل جو ہے بہت بڑا ہاسپٹل ہے، تو اس کا 12 نمبر وارڈ تھا سب سے آخر میں اور سب سے اوپر. تو مجھے ان دنوں حاجی عبد القیوم بھائی آئے اور مجھے بتایا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضرت کے لیے میں نیچے گیا، دیکھا تو کچھ دیر کے بعد حضرت قافلے کے ساتھ آئے، تو میرے ساتھ پیدل یعنی کہ سب اسلامی بھائی. تو یہ ان کی شفقتیں تھیں اور ان کی بڑی محبت تھی کہ میرے والد صاحب پر اتنا رحمت ہوئی، اتنا کرم ہوا کہ جب والد صاحب کے بیڈ پر آئے تو حضرت نے دم کیا اور دم کرنے کے بعد پانی کے چھینٹے چند مارے تو میرے والد صاحب نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولی تو میری فرط محبت میں جذبات میں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے اپنے والد صاحب کو کہا بجی آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت کو سلام کہنا یہ لو حضرت کی زیارت کر لیں آپ کہ حضرت آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو والد صاحب کا وہ منظر میری آنکھوں میں گھومتا ہے کہ صرف حضرت کی طرف نگاہ تھی اور میرے والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. پھر حضرت دعا کر کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد صبح جب ڈاکٹر آئے اور انہوں نے جب دیکھا تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں پر تو وہ بھی حیران تھے کہ بھئی یہ کومے میں تھے کس طرح یعنی کہ ہوش میں آ گئے. تو جب اسٹاف نے بتایا کہ جی دعوت اسلامی کے امیر آئے تھے رات تو وہ بڑے متاثر ہوئے. تو ڈاکٹر مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے والد پہ خصوصی نظر ہوئی ہے, نہیں تو کومے میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو کئی کئی دن کیا کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں کومے میں سے نکلتا نہیں ہے. بس یہ ان کی شفقتیں تھیں. بس دو چار دن والد صاحب پھر ہوش میں رہے, کومے سے نکل آئے تھے, پھر دوبارہ کومے میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ان دنوں سالانہ اجتماع نزدیک تھا. جیسے ہی حضرت کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے تو اطلاع مل گئی تھی کہ بلال بھائی کے والد فوت ہو گئے. تو حضرت نے مجھے سینے سے لگایا اور ان کی شفقتوں سے نوازا, مجھے دلاسہ دیا جس طرح کہ ایک والد اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے, اسی طرح انہوں نے مجھے سینے سے لگایا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ 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 یہ سب دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. اور دعا ہے کہ بزرگوں کے صدقے میں کہ دعوت اسلامی میں ہی موت آئے.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
سبحان اللہ. حضور کیا فرماتے ہیں, ایک تربیت کرنے والے کے لیے یہ جو امیر علیہ سنت کا ایک مبارک انداز ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے والد ہیں بہت بیمار ہیں, طبیعت خراب ہے, خود چلے جاتے ہیں, پھر بعد میں بھی ایک دلجوئی کا سامان کرتے ہیں, تربیت کرنے والا اگر اس انداز سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے کسی کے ساتھ تو دل میں ظاہری بات ہے کہ چیزیں رہ جاتی ہیں اور انسان نیکیوں کی طرف اچھائیوں کی طرف آ جاتا ہے.
یہ عیادت, تعزیت, غم خاری, دل جوئی, یہ انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے.
سبحان اللہ.
اب ہر دل عزیز بندہ جو ہے نا اس کی بات کو اہمیت ملتی ہے, اس کی نصیحت پر لوگ اثر لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہم پڑھتے ہیں, آپ کی مکی زندگی, پھر اعلان نبوت سے پہلے کا آپ کا معاشرے میں کردار اور لوگوں کے کام آنا, پانی بھر دینا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کی خیر خائی کرنا, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جو ہے وہ عیادت کرنا, بیمار پرسی کرنا, پھر تعزیت کرنا, اس کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں چیزیں. تو امیر علیہ سنت چونکہ آپ ایک مبلغ ہیں,
سبحان
اللہ, اور ہم نے کئی بار امیر سنت کی صحبت میں یہ چیز سنی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے شاید اتنے جنازے دیکھے نہ ہوں جتنے میں نے جنازے پڑھائے ہیں.
اللہ.
یعنی آپ مطلب جانتے نہیں ہیں ایک بندے کو, لیکن جا کے اس کے جو وہ غسل میں, کفن دفن میں, اور پھر اس کے جنازے میں, اس کی تدفین میں آگے بڑھ کے شامل ہونا, وہ موقع ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ غم, جب کسی پر مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کسی پر بیماری آتی ہے, یا کسی گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے, تو اب اس کے ساتھ جو اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے اس پوری فیملی پر, اس پورے گھرانے پر, اس کے کتنے دیر تک اثر رہتے ہیں. ابھی جیسے اب ان کی ہم نے بات سنی ملتان کے جو اسلامی بھائی تھے, اب بلال بھائی اپنا یہ کتنے سال پہلے کا جو وہ پورا منظر بیان کر رہے ہیں, آج تک ان کے دل میں اس بات کی محبت اور اس بات کی اب تک جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں کہ کس طرح امیر علیہ سنت میرے والد صاحب کی بیماری کا سن کے خود تشریف لائے. اب کتنا سامنے والے کے دل میں ایک جو ہے وہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے.
بزرگوں کو کیا حضور پیغام دے گا, جو بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, یا مارکیٹ میں بڑے ہوتے ہیں, خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں, ان کو بھی اس طرح کا پتہ چلتا ہوگا, کیا ان کا انداز ہونا چاہیے اس معاملے میں؟
دیکھیے, جیسے ہی کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے, کسی کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے, جانا چاہیے, عیادت کرنا, اس کا اجر بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں, اس کے فضائل بیان کیے گئے, یہ جب کسی کو بیمار کی عیادت کے لیے چلتا ہے اس کا اجر بیان کیا گیا ہے, فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے, مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی جو ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کتابوں میں بیان کی گئیں, تو ایسا جب بھی کوئی موقع آئے تو ڈیفینیٹلی اپنے کام کاج دیگر مصروفیات میں سے وقت نکال کے جانا چاہیے, عیادت کرنی چاہیے. پھر اس کے بھی انداز اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہمارے پیارے اسلام نے دیا ہے کہ کیسے جانا ہے, عیادت کیسے کرنی ہے, کتنی دیر وہاں بیٹھنا ہے, کس طرح کی گفتگو کرنی, یہاں تک ہماری تربیت کی گئی. یہ ساری تربیت کی چیزیں ہیں, ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے اس کی تربیت کی ہے کہ مریض کے پاس جانا کیسے ہے, اس کے پاس کیسے بیٹھنا ہے, کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کس طرح کا ٹاپک وہاں پر ڈسکس کرنا ہے.
خاص طور پر رشتے دار جو ناراض ہو چکے ہوتے ہیں, جن کی آپس میں بنتی نہیں ہوتی, ایسے معاملہ میں رشتے جڑ جاتے ہیں.
بالکل
ایسے اگر بزرگ ہوتے ہیں, یہ بزرگ اگر اپنا یوں کردار ادا کریں کہ کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے, کسی کی موت میت میں چلے گئے, کسی کی شادی میں چلے گئے, اب وہاں پر جا کر دو روٹھے ہوئے کو اگر اس طرح منا دیتے ہیں, وہاں اگر ان کو نصیحت کرتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں, تو کتنا مطلب خوبصورت ایک ماحول بن سکتا ہے اسے.
بالکل ایسا ہی ہے. بولے یہ ایک بلکہ ایک تو یہ سمجھے ایک موقع ملا ہے کہ یہ قدرتی طور پر اگر کسی کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہو گیا یا کسی پر کوئی آزمائش آ گئی ہے, تو ایسے موقع پر بندے کو سلو کرنے کا بہترین موقع ہے, جا کے ان کی غمخاری کرے, دل جوئی کرے, وہاں جا کر عیادت کرے, اور یہ ذہن میں رکھے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں مکان کا میں ذمہ دار ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے جنت کے مکان کی. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سال آ سال دلوں میں لے کے نفرتوں کے بیج بو کے بیٹھے ہوتے ہیں, بات کچھ بھی نہیں اینڈ پہ نکلتی. بعض اوقات معمولی سے ایک میٹر کو یا کسی بھی ایگو کو لے کے, انا کو لے کے سال ہا سال ناراضی, اور پھر بعض جگہوں پر تو غور اگر ہم کریں تو یہ گناہ کی صورت بن رہی ہوتی ہے. رشتہ کاٹنا تو ویسے اسلام میں حرام ہے, رشتہ داری توڑ دینا, کسی کے ساتھ رشتہ ختم کر دینا, شرعی عذر کے بغیر کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا, کسی کے ساتھ قطع تعلقی کر لینا, جن رشتوں کے ساتھ ذیل ارحام جو کہا جاتا ہے, خونی رشتے, چچا ہے, ماموں ہیں, پھپھی ہے, خالہ ہے, بہن بھائی ہیں, اور یہاں تک کہ والدین ہیں. اب یہ جو سب سے قریبی رشتے ہیں, اب یہ سارے ان میں سے کسی کے ساتھ رشتہ توڑ دینا بلا عذر شرعی, یہ حرام ہے. رشتہ کاٹنا اسلام میں حرام ہے. تو ایسا کوئی موقع آتا ہے تو جائیں, عیادت کریں, بیمار پرسی کریں, اور وہ پچھلی باتیں جو ہے وہ دل سے نکالے, وہ بھی نکالے گا کہ اس وقت چونکہ وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے, تو یوں سلو بھی قائم ہو جائے گی, عیادت بھی ہو جائے گی, ماحول بھی اچھا ہو جائے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بڑے اچھے رکن شورا نے مدنی پھول دیے. یوں کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا, بہت سارے موضوعات کو, بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا. ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد کریم رضا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے. جی کال دیجیے گا.
کلیم اللہ عطاری ملتان سے عرض گزار ہوں. یہ جو تصویر دی ہوئی ہے, یہ ایک فلوٹ ساتھ گلا ہوا ہے, ایک صاف ہے. اس میں یہ ہے کہ برے کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو برے ہو جائیں گے, اگر اچھی صحبت ہوگی تو اچھا رہیں گے. اور ایک پنجابی کی ہے وہ کہاوت کہ برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے بھویں کنج کنج بھئیے چنگا آن ہزاراں, چنگے بندے کی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, سودا بھویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تو جب ہم کسی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گے تو اچھائی حاصل کریں گے, اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برائی حاصل ہوگی, اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد.
بالکل ایسا ہی. کیا فرمائیں گے حضور؟
تو جی انہوں نے اسیسمنٹ تو ایک طرح سے صحیح کیا ہے کہ دو فروٹ ہیں, اب گلا ہوا یا خراب پھل جو ہے نا وہ اپنا اثر اس پر چھوڑ رہا ہے.
ٹھیک,
یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی برا ہے تو اس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں. تو بڑا اچھا انہوں نے موقع کی مناسبت سے کوٹ کیا ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے شعر کو کہ برے بندے کی صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اس پر برا اثرات چھوڑتی ہے. نہیں بھٹی والے سے مثال دی, روایت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ برے بندے کی صحبت جو ہوتی ہے وہ بھٹی والے کی طرح ہے, مطلب کچھ نہ لوگے اس کے ساتھ اس کا دھواں تو آئے گا, اس کی اسمیل تو آئے گی. اب یہ بھٹی جب چلتی, مدنی کے ناظرین اکثر کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ بھٹی کا ایک پرانا ایک ماحول ہوتا تو وہ بھٹی چلتی تھی تو وہ آگ سلگتی تھی, آگ کی چنگاریاں پر اٹھتی ہیں. اب وہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا تو کچھ لے نہ لے, لیکن اس پر چنگاریاں پڑتی ہیں, دھوئیں کا اثر پہنچتا ہے. اور جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ خوشبو والے کی دکان ہے, سودا چاہے لے نہ لیں لیکن خوشبو تو ملے گی نا, مہک تو آئے گی. تو یوں بری صحبت سے بچنے کا اس میں یہ ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے اندر بھی اس کی خرابیاں کہیں آ نہ جائیں.
سبحان اللہ. کریم رضا بھائی کیا فرماتے ہیں, بچوں کی تربیت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن باتوں کا خیال فرماتے اور کیسے بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے؟
ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرنے کا آپ کا انداز بہت خوبصورت, بہت پیارا انداز. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے, ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی پرورش میں تھا. یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی پرورش میں تھا اور میری عادت تھی کہ میں کھانا کھاتے ہوئے کبھی یہاں سے, کبھی وہاں سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے, میرا ہاتھ چاروں طرف چلا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرمائی کہ بیٹا جب کھانا کھاؤ تو پہلے اللہ کا نام لو, یعنی بسم اللہ پڑھ لو, پھر فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے قریب سے کھاؤ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری عادت تھی کہ میں آگے پیچھے سے کھایا کرتا تھا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تین آداب بیان فرمائے, ڈائریکٹ تنبیہ بھی نہیں فرمائی, ٹوکا بھی نہیں, ڈانٹا بھی نہیں کہ یہ کیا آپ آگے سے کھا رہے ہیں, ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ, نہیں, تین آداب بیان فرمائے, وہ جو غلطی تھی اس کی اصلاح بھی فرما دی کہ اپنے قریب سے کھائیں, اور وہ مطلب ایسی ذہن میں بیٹھ گئی کہ آپ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں نے اسی طرح کیا. تو اس میں جو ہمارے مطلب والدین ہیں اور مدنی چینل کے بزرگ ناظرین ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے کتنی پیارا طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو والدین ایک دم جلال میں آ جاتے ہیں, کیونکہ جو والدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اپنی اولاد کو ٹریٹ کریں, غصے میں آ جائیں, ڈانٹ دیں, جھڑک دیں. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار سے, محبت سے اور شفقت سے سمجھایا کرتے تھے, اور ایسا سمجھاتے تھے کہ بچوں کے دل میں بھی بات اتر جایا کرتی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے شفیع بھائی, ایسا ہوتا ہے بعض اوقات سمجھانا ہو کسی کو تو عموماً دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سمجھانے والا اتنا لمبا چوڑا بیان کر دیتا ہے, اتنی گفتگو لمبی کر دیتا ہے کہ جس کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے. تو سمجھانے میں, تربیت کرنے میں اس پہلو کو کس طرح مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کا انداز اختیار کیا جائے؟
اصل بات یہ کہ تربیت کرنے کا انداز جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو.
ٹھیک,
جتنا ہو سکے جامع اور مختصر الفاظ میں اس کی تربیت کریں, اور اس طرح کریں کہ اس کی سمجھ میں آئے, چھوٹے دل میں اتر جائے ایسی بات. ٹھیک ہے, تربیت اس طرح ہمارے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مدنی قافلے میں ہم جاتے ہیں وہاں نیکی کی دعوت ہم دیتے ہیں, تو نیکی کی دعوت کے متعلق بھی ایسا مختصر اور جامع الفاظ دیے ہمیں کہ اس میں کہیں بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو ہم نیکی کی دعوت دے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے, الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح تربیت فرمائی ہے اپنے صحابہ کرام کی بھی, حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی جان نثار کر دی, یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا اثر تھا. اگر آپ کی تربیت نہ ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے اپنے رفقا کے ساتھ, آپ نے جو ہے اپنی جان نثار کر دی.
یہ فیضان تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یقیناً اہل بیت اطہار کا سارا ہی گھرانہ ایسا خوبصورت گھرانہ ہے, ایسا عظمتوں والا یہ گھرانہ ہے کہ جن کی پیروی کرنے سے انسان اللہ کی رضا کو بھی پا سکتا ہے, جنت میں داخلہ بھی حاصل کر سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ایک عرض کروں اور رکن شورا سے بھی چاہوں گا اس پر کچھ مدنی پھول دیجئے گا. ہم نے جو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پڑھا ہے تو اس میں ایک سیرت کا پہلو یہ بھی بیان کیا جو سیرت نگاروں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً احادیث کو دیکھیں تو مختصر ہیں. سب سے طویل گفتگو جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی احادیثیں ہیں, انما الاعمال بالنیات, من احبا, کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. تو یہ مختصر گفتگو لیکن جامع گفتگو اور پر اثر گفتگو جس سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے وہ بڑا پیارا ہے نا فرمان, خیر الکلام ما قل دل. بہترین کلام بات وہ ہے جو مختصر ہو مگر مدلل ہو, یعنی پر دلیل ہو. اس بات میں جتنی زیادہ آپ جس کو کہتے ہیں لمبی کرنا, اگر یہ کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی سامنے والا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معلم انسانیت بنا کے بھیجا. تو آپ چونکہ معلم انسانیت ہیں, لوگوں کی جو ہے وہ نفسیات کے مطابق ان سے کلام کرنا اور پھر جو ہے وہ مختصر الفاظ میں اپنی بات کو کر کے اس کے اندر پورے پورے معنی ہیں. اب انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے, اس سے سینکڑوں مسائل علماء نے بیان کیے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے بھی کسی کو تو بہت آسان انداز میں اور مختصر الفاظ کے اندر. تو ہمیں امیر علیہ سنت اس کی بار بار جب وہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں, اور یہ خاموش شہزادہ رسالہ اس کے لیے بڑا معاون و مددگار ہے کہ اپنی بات کو کم الفاظ میں مکمل کر لینا. جتنا بولتے جائیں گے الفاظ کا حساب بھی تو دینا ہے, اپنی گفتگو کا حساب بھی تو دینا ہے, تو مقصد حاصل ہو جائے, کم الفاظ میں اپنی بات پوری ہو جائے, سامنے والے کو سمجھ بھی آ جائے, تو اپنے آپ کو کم سے کم الفاظ میں بات کرنے کا عادی بنائے.
سبحان اللہ. اس کے لیے تھوڑی پریکٹس بھی کرنا پڑے گی, اپنے آپ کو اپنے الفاظ کو تولنا بھی پڑے گا, بولنے سے پہلے سوچنا بھی ہوگا, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کے میسج کو شامل کرتے ہیں, اگر بہو نے عالمہ کورس کیا ہوا ہے ساس اور نندوں کو کس طرح سمجھائیں نماز وضو کے مسائل جبکہ وہ سیکھنا نہ چاہیں. یہ جی آپ کے لیے میسج آ گیا, اگر مختصر اس پر کچھ کلام فرمائیں.
سینسٹیو ہے اور بڑا اس یہاں بہت حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. دیکھیں ان کو اگر جاہل کہہ کے یا جاہل سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیں گے تو یہاں بہت مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کسی نے سختی سے کوئی بات کی, کوئی چیز تھی, کوئی بات تھی, میٹر تھا, اس نے سختی کے ساتھ آپ کو کسی بات پہ ٹوکا, تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس سے کہا کہ اللہ پاک نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس جب اصلاح کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا. یعنی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سمجھانے والے کو کیا خوبصورت سمجھایا کہ تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے. تو گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کے لیے مدنی پھول جو دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو علم کی دولت عطا کی ہے. لیکن علم نرمی یہ جو ہے وہ کسی بھی موضوع یا ٹاپک کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو ان کو کہیں بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ جاہل ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو وضو نہیں صحیح کرنا آتا, آپ کو جو ہے وہ یہ طریقہ نہیں پتہ. تو اپنے علم کا کبھی بھی روب نہیں جمانا, اپنے علم کے کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہونا, اور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ اور نصیحت کے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تربیت بھی ساتھ کریں. اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں لے جائیں, مدرسۃ المدینہ بالغات کا اہتمام ہوتا ہے اسلامی بہنوں میں, اس میں شرکت کرنے کا ذہن دیں, تو اچھے انداز امیر علیہ سنت کے بیانات سنائے جائیں مدنی چینل کے سلسلوں میں, مدنی مذاکرے میں. تو اس طرح یہ چیزیں انشاءاللہ ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی جائے گی, گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا
انشاءاللہ. راشد بھائی, حاجی اظہر صاحب سے عرض ہے کہ دعائے شفا اور خاتمہ بالخیر کی دعا فرما دیں اسلامی بہن بہاول نگر سے.
اللہ پاک ان کو شفا بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب.
آمین آمین.
راشد بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیٹوں کو اسلام پر لانا ہو تو کیسے تربیت کی جائے، پلیز کوئی اچھا سا طریقہ بتا دیں. تو رکن شورا نے میرے خیال میں جو مدنی پھول دیے ہیں، یہ اگر گھر میں ان کو نافذ کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. ایک میسیج یہ ہے کہ جیسی بیٹھک ویسی صحبت. ٹھیک ہے جی، ذمہ داری تو ماں باپ کی بھی بنتی ہے اولاد کی تربیت کرنے کی، پر اب دیکھا جا رہا ہے کہ والدین اولاد کی تربیت نہیں کر رہے. سوال یہ کرنا ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ حضور، اس پر یہ ہمارے عتیق راجپوت اتاری بھائی ہیں چنیسر ٹاؤن ڈسٹرکٹ گلشن سے، تو کچھ اس پر اگر مدنی پھول دے دیں کہ ماں باپ جو اولاد کی تربیت کریں تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
دیکھیں، بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ فرینڈ شپ والا ماحول قائم کریں.
ٹھیک،
جیسے شروع سے ہماری گفتگو میں کئی چیزیں اس میں آئی ہیں کہ اصلاح کرنے والے کا، مصلح کا، یعنی جس نے اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے کسی کی، سامنے والے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو، اس کے بارے میں یہ گمان جمے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے نفرت کے لیے نہیں، تذلیل کے لیے نہیں. اب یہ آج کے دور میں کیونکہ جنریشن گیپ ہے، والدین یا بزرگ جو ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، انہوں نے جس طرح کی لائف اپنا بچپن گزارا ہے، جس طرح کی انہوں نے جوانی گزاری ہے، آج سینیریو چینج ہو چکا ہے. سوشل میڈیا نے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے، جدت نے، ماڈرن ٹولز نے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دی ہے. تو اب اگر والدین اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فیلنگز کو ان پر جو ہے وہ انڈیلنا چاہیں گے، تھوپنا چاہیں گے، تو اس سے جو ہے نا وہ ریئیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی ایک دم. مطلب کسی کو اگر اپنی سوچ، آپ کی اپنی ایک انداز ہے، طریقہ کار ہے، آپ کا اپنے ایک زندگی گزارنے کا سٹائل ہے، آپ 30-40 سال 50 سال میں ایک جگہ پر اگر پہنچے ہیں، کچھ چیزیں تجربات آئے ہیں، تو آپ بچے سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسی ایج میں، اسی عمر میں ہی وہ ساری چیزیں اپنا لے. اچھا، اب ان نئی نسل کو، نیو جنریشن کو کھلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. انٹرنیٹ کا اچھا استعمال، اس کے بہت فوائد ہیں، لیکن اس کا جو برا استعمال ہے، اس کا جو مس یوز ہے، اس کا جو غلط استعمال ہے، اس سے مطلب کون سا ایسا گھرانہ ہے جو آج دکھی نہیں ہے؟ کون سے ایسے والدین ہیں جو اولاد کے موبائل کے استعمال، انٹرنیٹ کے استعمال، سوشل میڈیا کے استعمال، یا جو گیمز وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے وہ، ان کی اس طرح جو انوالومنٹ، اس سے جو والدین پریشان نہیں ہے؟
حضور، یہ نہیں کہ کون سی اولاد ایسی ہے جو والدین کے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پریشان نہیں ہے.
جی،
یہ بھی
ہے کہ بچہ منتظر ہے کہ مجھے توجہ ملے، لیکن جتنا ٹائم اس کی ماں یا باپ موبائل کو دیتے ہیں، جو اپنے دیگر سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، دیگر چیزوں کو دیتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اتنا ٹائم دیں تو بچوں کے اندر کیا سے کیا اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے.
مطلب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مطلب فقدان پایا جاتا ہے
بالکل
جی اس بات کا، کہ تربیت کس طرح سے کی جائے، تربیت کس کی کس وقت کہا جائے، کون سا لفظ کس طرح پر استعمال کیا جائے، تو یہ اس کا فقدان پایا جاتا ہے. بالکل. اور اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تربیت کرنی کیسے.
سب سے دیکھیں اہم بات جو میں عرض کروں گا، بالکل آخری ہے، جو آپ تمام ولیین کی جو گفتگو سن کر میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تربیت کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے.
واہ.
جب آپ دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں تو جناب تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ کیا آپ بھی تربیت یافتہ ہیں، کیا آپ بھی تربیت حاصل کر چکے ہیں. آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں، باپ کہے میں سگریٹ پیتا رہوں، بیٹے کو سمجھائے بیٹا سگریٹ نہیں پینا، باپ جھوٹ بولتا رہے، بیٹے کو کہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، باپ اگر کچھ اور غلط کاموں میں ملوث رہے، حرام کماتا رہے اور بیٹے کو سکھائے کہ بیٹا حرام نہیں کھانا، تو مشکل ہے کہ بیٹا آپ کی بات کو مانے. تو کوشش کریں تربیت یافتہ ہو جائے، اور تربیت یافتہ ہونے کا اس دور میں بہترین موقع الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں گھر میں آ کر سمجھا رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے. آپ مسجد میں آتے ہیں، مدرسہ بالغان اور درس فیضان سنت کے ذریعے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، آپ کو وہاں آپ کی دکانوں پر مدرسہ لگا کر آپ کو سمجھایا جاتا ہے، چوک درس کے ذریعے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. آپ کے علاقوں میں آ کر نیکی کی دعوت کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے الحمدللہ آپ کی تربیت کی جاتی ہے. تمام اسلامی بھائی جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کرنا، کرنا ہے، دوسروں کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہمارے مبلغین نے باتیں کہیں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔